بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا عنوان ہے صراط مستقیم, رائٹ پاتھ. قرآن کی پہلی سورہ الفاتحہ میں آیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, یعنی اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. یہ الفاظ قرآن میں تقریباً 50 بار آئے ہیں. سوال یہ کہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو اس کا ہے کہ سیدھا راستہ یا اسٹریٹ پاتھ, لیکن یہ بہت ہی زیادہ بامانہ الفاظ ہیں, یہ کسی محدود معنی میں نہیں ہے. میں اس پر غور کیا تو میں سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے نقشہ تخلیق کے مطابق زندگی کا جو صحیح راستہ ہے ہم کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے. خالق نے یہ پوری کائنات بنائی ہے, پھر زمین بنائی ہے, پھر انسان کو آباد کیا, تو اس کا اپنا ایک نقشہ تخلیق ہے, کریشن پلان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے نقشہ تخلیق کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کو تیری رحمت ملے. اس طرح جب میں نے غور کیا تو بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں. مثلاً دیکھیں, ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ دنیا میں آدمی زندگی گزارتا ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہے پرسنل پہلو, جو آدمی کی پرسنل ول پر ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک لا آف نیچر ہے, ہم سے باہر ایک دنیا ہے, ہمیں اس کو بھی دیکھ کر دنیا میں چلنا ہے. اسے مثال کے طور پر دیکھیے, ہمارے آنکھ دی گئی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں, تو دیکھنا ہمارا ذاتی فعل ہے. ہم چاہیں تو اپنی آنکھ بند کر لیں اور کچھ دکھائی دیتے ہم کو, اور آنکھ کھولیں تو سب کچھ دکھائی دے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں سے باہر لائٹ چاہیے. اگر ہمارے باہر لائٹ نہ ہو تو ہم آنکھ کے باوجود کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے. آنکھ پر تو ہم کو اختیار ہے لیکن لائٹ پر اختیار نہیں ہے. لائٹ کا جو بھنڈار ہے وہ تو سورج ہے. سورج کو اللہ نے پیدا کیا, اسی کے تابع ہے وہ, اس کا پورا معاملہ. تو کیا ایک پہلو ہے ہماری ذات کا, جہاں ہمیں اختیار حاصل ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر ہے. خدا نے یہاں سولر سسٹم کا نظام بنایا ہے, وہی اس کو چلا رہا ہے. اس طرح دیکھیے, ہم سانس لیتے ہیں, ایک پورا نظام ہے سانس کا ہمارے اندر. سانس لیتے ہیں ہم کسی ہوا سے آکسیجن لینے کے لیے, تو سانس لینا تو ہمارے اختیار کی چیز ہے, لیکن آکسیجن ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے, وہ اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ پیدا کرے تو آکسیجن پیدا ہوگا, پیدا نہیں ہوگا. تو یہی معاملہ پوری زندگی کا, دین کے معاملے میں اکثر یہ غلطی کرتے ہیں لوگ کہ اس فرق کو بلوز نہیں رکھتے, جس کو میں کہا کرتا ہوں اکثر کے لازم کو متعدی بنا لیتے ہیں. جو حکم دیا گیا ہے کہ ہم فالو کریں اس کو, اس کی پیروی کریں, اس کو ہم متعدی بنا لیتے ہیں, یعنی ہم یہ مانے اس کو بنا لیتے ہیں کہ دنیا میں نظام قائم کریں, لوگوں سے لڑ کر کے اس کا نفاذ کریں. تو ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ہم یہ اپنا مقصد بنانے کہ ہمیں لڑ کر سورج کو اپنے قابل بنانا ہے, لڑ کر ہواؤں پر قبضہ کرنا ہے, تو یہ بالکل ریڈیکولس بات ہوگی. ہم لڑ کر ہواؤں پر قبضہ نہیں کر سکتے, ہم لڑ کر سورج پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے. ہاں یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنی آنکھ کو اپنے جو اس تنفس کا نظام ہے اس کو آپ استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں. تو موجودہ زمانے میں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ لوگوں نے دین کو نفاذ کا معنی دے دیا. آج کل جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان لڑ رہے ہیں, روزانہ آپ جاتے ہیں میڈیا میں خبریں آتی ہیں مسلمانوں کے گن کلچر کی, سوسائڈ بامبنگ کی. وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے کہ اس ڈومین میں داخل ہو گئے ہیں جو ڈومین ان کا ہے نہیں, یعنی حکومت کا ڈومین. حکومت کا ڈومین مسلمانوں کا ڈومین نہیں ہے, وہ اللہ کا ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعزو الملک من تشاء, یعنی اللہ یہاں ملک مالک پولیٹیکل پاور, سیاسی اقتدار. پولیٹیکل پاور جو ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے, وہ اللہ کے ڈومین کی چیز ہے, جس کو چاہے دے جس کو چاہے چھینے. جیسے انڈیا میں دیکھے بہت پہلے راجاؤں کی حکومت تھی, بہت سے راجا تھے, وہ پورے انڈیا میں حکومت کرتے تھے. پھر مغلوں کا دور آیا, مغل رول کرنے لگے. اس کے بعد پھر برٹش دور آیا, برٹش رول کرنے لگے. اس کے بعد پھر نیشنل گورنمنٹ بنی, نیشنل پارٹیاں رول کرنے لگی. یہ سب یہاں سے وہاں تک جو ہے یہ سب خدا کا نظام ہے. یہ سب اسی کے تحت ہے کہ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعزو الملک من تشاء. اے اللہ, پولیٹیکل پاور کا اختیار تجھی کو ہے, تو جس کو چاہے دیتا ہے اور جسے چاہے واپس لیتا ہے. تعزو کے معنی واپس لینا, یعنی دیا تھا پھر اب اس کو لے کر کسی اور کو دینا. اس راز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دنیا کو لوگوں نے تشدد سے بھر دیا ہے, دنیا کو لوگوں نے تشدد سے بھر دیا ہے, اور صرف قرآن کے نام پر کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھیے قرآن میں کہیں بھی اس قسم کا کام نہیں آیا, قرآن میں کہیں بھی اس طرح کا کام نہیں آیا جس کو خود ساختہ طور پر انہوں نے بنا رکھا ہے. مثلا دیکھیے قرآن میں ہے کہ اقیم الصلاۃ, نماز ادا کرو. اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے نماز ادا کرو, لیکن قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اقیم الدولۃ الاسلام, یعنی اسلامی حکومت قائم کرو, یہ تو کہیں ہے نہیں. تو نماز جو ہے آپ کا ذاتی فعل ہے, آپ چاہیں تو نماز ادا کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. تو آپ کے ذاتی دائرے کی چیز ہے نماز ادا کرنا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت کام کرنا میرا کام ہے, لوگوں سے لڑ کر انہیں انسیٹ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے, تو آپ خدا کے ڈومین میں داخل ہو گئے. میں دیکھیے وسیع سے آپ کہیں کہ میں سورج سے لڑوں گا, میں ہواؤں سے لڑوں گا, میں سمندروں سے لڑوں گا, اتنا ہی ریڈیکولس بات ہے. یہ اتنا ہی ریڈیکولس بات ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں پولیٹیکل پاور ہے اسے لڑیں آپ. یہ اللہ کا, اس کو میں کہوں گا کہ یہ اس کا تعلق ہے مینجمنٹ آف ہسٹری سے, یعنی پولیٹیکل پاور پارٹ آف ہسٹری ہے. اور اللہ اپنے علم کے مطابق, اپنے منشا کے مطابق ہسٹری کو مینج کر رہا ہے. ہسٹری کو مینج کر رہا ہے. نماز تو آپ خود پڑھتے ہیں, نماز آپ کی اپنی ہوتی ہے, لیکن جو ہسٹری کے معاملات ہیں جس میں شامل ہے پولیٹیکل پاور, وہ اللہ مینج کر رہا ہے, آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ نکلے کہ تمہاری ذمہ داری کہ تو حکومت کا کرو. اقیم دولت الاسلام یہ کہیں نہیں ہے. قرآن میں یہ تو ہے کہ انصاف پر چلو, عدل پر چلو, جسے قرآن میں ہے کہ انا ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معه الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ قسط پر, قسط مانے انصاف, جسٹس, تاکہ لوگ انصاف کی پیروی کریں, انصاف کے پیروکار بنیں, یعنی اپنے آپ اپنی زندگی کو انصاف پر ڈھا لیں, اپنے آپ کو اپنی زندگی کو جسٹس پر ڈھا لیں. یہ کہیں نہیں ہے کہ جسٹس کا نظام قائم کرو. یعنی لیکوب ناز پہ قسط ہے, لیکن یہ نہیں کہ نفذو شرائع قسط, نفذو شرائع قسط, قسط کیا قوانین نافذ کرو, یہ تو کہیں ہے نہیں. تو یہ بہت بڑی فلسی ہے کہ لوگوں نے لازم کو متعدد کر دیا. جو حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں پیروی کے لیے, اس کو یہ معنی میں لیا کہ اس کو امپلیمنٹ کرو, اس کو انفورس کرو, اس کو لوگوں پر لاگو کرو, یہ تو کوئی ہے نہیں. اس سارے تشدد جو پیدا ہوا ہے اسی کی وجہ سے. مثلا دیکھیے, آپ ایک حکم ہے اس کو خود فالو کریں تو یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے, کسی سے آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ مطلب نکال لیں کہ مجھے جسٹس کا نظام قائم کرنا ہے, جسٹس قانون نافذ کرنا ہے, تو فوراً آپ کے سامنے کیا آئے گا کہ کچھ لوگ پاور میں ہیں, کچھ لوگ ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں, تو مجھے ہٹانا پڑے گا ان کو. تو آپ کے کام کی بگننگ یہاں سے ہو جاتی ہے کہ جو لوگ پاور میں ہیں ان کو انسیٹ کریں. یا کسی پیغمبر ایسا نہیں کیا, رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ جو لوگ پاور ہیں ان کو انسیٹ کریں. یہ کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. لیکن جب آپ لازم متعدی کرتے ہیں, جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ حکومت قائم کرو اور قسط کا سسٹم قائم کرو, تو پھر آپ بالکل, یعنی فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو آلریڈی آکوپائی کیے ہوئے ہیں سیٹ کو, تو مجھے ہٹانا پڑے گا, ورنہ میں کیسے امپلیمنٹ کروں گا. تو یہ جو سوچ ہے, اپنے آپ میں یہ ملٹیسی کی طرف لے آتی ہے, وائرس کی طرف لے آتی ہے. اور ساری دنیا میں اس وقت وائرس کا ماحول بنا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مسلم دنیا میں جو وائرس جہاد کے نام پر ہو رہا ہے, میں نے دیکھ یہ جہاد ہے, یہ جہاد تو پیسفل اسٹرگل کا نام ہے, جہاد پیسفل اسٹرگل کا نام ہے, اس کا کوئی تعلق تشدد سے نہیں ہے. تو یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے, یہ ایک قرآن کے غلط معنی لینے کی وجہ سے. قدیم زمانے کے یہود تھے, ان کے بارے میں قرآن میں یاد آئی ہے کہ یہ رفول الکلم ہم مواد ہی, یہ رفول الکلم ہم مواد ہی, کہ وہ بات کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں, یعنی خدا کے حکم کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. تو لوگ اس کو کچھ عجیب غریب قسم کے مسٹیریس بانے میں لیتے ہیں. لیکن وہ یہی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے لازم کے سیغے میں, اس کو متعدی بنانا, یہی تو ہے. جس کو اللہ نے حکم دیا فرد کی پیروی کے بانے میں, اس کو اس بانے میں لے لیتے ہیں کہ اس کو سوشیو پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس میں لڑ کر کے اس کو نافذ کرو. یہی ہے یہ پورے کرما مواد ہے. یعنی بات کو اس کے جگہ سے ہٹا دینا. تو سارا اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہی ہے, یہ رفول کلمہ مواد ہی کا, اس کی وجہ سے دنیا میں تشدد پھیلا ہوا ہے, اس کی وجہ سے اسلام بدلاؤ ہو رہا ہے. لوگ عام طور پر سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف وائلنس, عام طور پر سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف وائلنس. تو میں سوچتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امیج بلڈنگ کا ہے, امیج بلڈنگ, اسلام کی جو امیج خراب ہو گئی اس کی درست کرنا. امیج کا خراب ہونے کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں مدینے میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابئی, وہ اتنا زیادہ غلط تھا, اتنا زیادہ وہ مجرمانہ سرگرمی میں ملوث تھا کہ اس کے اپنے بیٹے نے کہا کہ اس کو قتل کر دیجیے. اس کے اپنے بیٹے نے رسول اللہ سے کہا کہ اس کو قتل کرنا چاہیے, لیکن رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ کہا نہیں, لوگ کہیں گے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ, کیونکہ وہ اسلام کو قبول کر کے مسلمان بنا ہوا تھا, وہ آدمی وہ مسلم سماج کا حصہ تھا. تو آپ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ, کہ محبت تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. تو امیج کے تحفظ کے لیے آپ نے اس کو اپنے بیٹے تک کے کہنے کے باوجود قتل نہیں کروایا, وہ زندہ رہا, اپنی نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی. یہ بہت زیادہ کانپنے کی بات ہے کہ ہمارے وجہ سے اسلام کی امیج خراب ہو. دیکھیں, ایک تو یہ کہ میں نماز خدا نخواستہ بدنام نماز نہ پڑھوں, لیکن اگر میری امیج یہ بنے کہ میں لوگوں کو نماز روکتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ نماز فرض ہی نہیں ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو یہ بہت بہت بڑھ جاتی ہے. یعنی ایک شخص اگر خود نماز نہ پڑھے تو وہ بھی ایک جرم ہے, لیکن وہ ایک جرم ہے. لیکن اگر یہ کہنے لگے کہ نماز کا حکم تو قرآن ہے ہی نہیں, نماز کی فرض ہے ہی نہیں, نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, تو اس نے بہت بڑا جرم کیا, یعنی بلین ٹائم زیادہ بڑا جرم کیا اس نے. تو آدمی کو, اور پھر یہ امیج بنے کہ اسلام میں نماز ہی نہیں, اسلام میں عبادت نہیں ہے, اسلام میں عبادت کا کوئی تصور ہی نہیں, اسلام تو بس سماجی نظام ہے اور خدمت خلق کرو اور اس بعد اسلام کے تقاضے پورے ہو جائیں گے. کیونکہ اسلام کی امیج بگاڑی اس نے, یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اس وقت جو مسلمان مشغول ہیں جہاد کے نام پر ملٹنسی میں, وہ یہی کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے, کوئی عمل آپ کا اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں, اس کا آخری فیصلہ تو آخرت میں ہوگا. آپ کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں, اس کا آخری فیصلہ تو آخرت میں ہوگا, لیکن اس کی کچھ علامتیں دنیا ہی میں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کی کچھ علامتیں دنیا ہی پیدا ہو جاتی. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز آدمی کو روکتی ہے برے کاموں سے, فحش اور منکر کاموں سے. اگر ایک شخص نماز بہت پابندی سے پڑھے پانچ وقت, لیکن وہ برائی میں پھنسا ہوا ہو, فحش اور منکر کام پہ ملوث ہو, تو اس بات کی پہچان ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی. کیونکہ نماز جب قبول ہوتی ہے تو اللہ کی طرف توفیق آتی ہے اعمال صالح کی. نماز جب قبول ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے توفیق آتی ہے کہ آدمی کے اندر خوف خدا پیدا ہو, محبت خدا پیدا ہو, برائیوں سے بچنے کا مزاج پیدا ہو. یہ توفیق آتی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ آیت سورہ عنکبوت میں ہے کہ ان الصراط الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے آدمی کو, نماز پڑھنے والے کو فحش اور منکر کاموں سے. تو اب جو شخص نماز پڑھے اس کے باوجود وہ فحش اور منکر کام میں پورا ہو تو اس کے معنی کیا ہوئے, اس کی نماز اللہ نے قبول نہیں کی, اسی لیے اس کے اندر کوئی چینج نہیں آیا, اس کے اندر وہ صفات بتا رہی ہوں جو نمازیوں کے لیے اندر ہونی چاہیے. اس طرح دیکھیے, جو لوگ اسلامی حکومت قائم کرو, اسلامی قانون نافذ کرو اور جسٹس کا نظام قائم کرو, ان ناموں پر جو لوگ ملٹرسی کر رہے ہیں, ان ناموں پر جو لوگ دنیا میں لڑائی گن کلچر بم کلچر چلائے ہوئے ہیں, اس کو بھی اسی کرائٹیرین پر جانچے. بہت لمبی مدت ہو گئی, کنسلیں بیت گئیں اس کوشش کو. یہ جو کوشش ہے کہ جہاد کے نام پر لڑائی, جہاد کے نام پر ٹکراؤ, اسلام کے نام پر پولیٹیکل پاور کی جنگ, اس پر مدتیں گزر گئی, کئی نسلیں ختم ہو گئی, لیکن ابھی تک ان کا نشانہ پورا نہیں ہوا. کسی ایک چھوٹے سے خطے میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے کہ وہ جو نشانہ ان کا ہے وہ پورا ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے, کیونکہ قرآن میں کان حقن علینا نصر المومنین, کان حقن علینا نصر المومنین, یعنی ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کر کے انہیں کامیاب بنائیں. تو اگر دیکھیے یہ ان کا سیلف اسٹائل جہاد, اگر واقعتا جہاد ہوتا تو ضرور اس کا نشانہ پورا ہوتا, ضرور اس کا گول پورا ہوتا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الٹا نتیجہ نکل رہا ہے. مسلمان تباہ ہو رہے ہیں, مسلمان مارے جا رہے ہیں, الٹا نتیجہ نکل رہا ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حقان حقن علینا نصر المومنین کا قسط نہیں بنا ان لوگوں کا, ورنہ ان کا نشانہ پورا ہوتا. تو یہ علامت ہے, یہ علامت ہے اس بات کی. تو جب یہ بات ظاہر ہو جائے بطور رغبت کے کیا کرنا چاہیے, ری اسسمنٹ, ریویژن, جس کو قرآن میں توبہ کہا گیا, یعنی یو ٹرن لینا, یو ٹرن لینا. اب سارے مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ بند کریں اس سرگرمیوں کو جو اللہ کا قبول نہیں ہو سکے, کیونکہ جب نتیجہ نہیں نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا قبول نہیں ہو سکے. بند کر کے سوچے, قرآن کی ایک آیت ہے کہ توبو اللہ جمیعاً, یہ توبہ جمی کا وقت ہے, یعنی سارے مسلمانوں کے لیے توبہ فرض ہو گئی. توبو اللہ جمیعاً ایھا المسلمون, یہ توبہ جمی کا وقت ہے, یعنی کلیکٹو ریپینٹنس کا وقت ہے. تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی وائلنٹ ایکٹیویٹیز کو بند کر کے سوچیں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے, کیوں ہمارا جو کوشش ہیں وہ جو کہتے ہیں میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہیں. یہ سوچ ہے, اسی سوچنے کا نام ہے ریپنٹنس, اسی کا نام ہے توبہ. اب وقت نہیں ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو رکھا جائے, ان ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا جائے, بلکہ وقت ہے کو روکا جائے, ختم کیا جائے. جسے مہاتما گاندھی کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی تحریک لائی تھی انہوں نے نان وائلنس کے اصول پر, یعنی عدم تشدد کے اصول پر. تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ سول ڈس اوبیڈینس کی تاریخ چلائی, تو کچھ لوگوں نے جلوس نکالا. اس جلوس کے دوران وہ ایک مقام تھا چورا چوری, وہاں وہ گھس گئے تھانے میں اور کئی پولیس والوں کو مار ڈالا, آگ لگا دی. تو اسی وقت گاندھی نے اعلان کر دیا کہ ہم اسٹاپ کرتے ہیں, روکتے ہیں اپنی اس تاریخ کو. روک دیا انہوں نے, سول ڈس اوبیڈینس کی تاریخ کو ختم کر دی انہوں نے, کیونکہ نتیجہ الٹا نکل رہا تھا. تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک کلیکٹو ڈکلریشن کریں, سب مل کر اعلان کریں, سارے علماء فتویٰ دیں, سارے مقررین اسٹیٹ میں بولیں, سارے لکھنے والے کتابیں لکھیں, مضمون لکھیں کہ ہم اپنی کوششوں کو ختم کرتے ہیں, اپنی وائلنٹ ایکٹیویٹیز کو ختم کرتے ہیں. ہمیں ری اسس کرنا ہے, ہمیں ری پلاننگ کرنی ہے, ہمیں پھر سے سوچنا ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس میں اللہ کی مدد ہمیں ملے گی. ایک قصہ میں نے پڑھا تھا مسلم تاریخ میں کہ ایک زمانے میں ایک مسلم فوج تھی, وہ کسی قلعے کا محاصرہ کی ہوئی تھی. تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, بہت لمبی مدت گزر گئی. تو سارے لوگوں نے بڑھ کر سوچا کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ اتنے دن سے ہمیں قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے اس کا راز ہے کہ ہم سے کوئی سنت چھوٹ گئی ہے. یہ مسئلہ تھا قلعے کے فتح کا, مگر انہوں نے کیا سوچا کہ کوئی سنت چھوٹ گئی ہے. تو انہوں نے سوچنا شروع کیا سنت کیا جو چھوٹ گئی ہے. تو انہوں نے سنت کو دریافت کیا, اس کو عمل کیا اور پھر قلعہ فتح ہو گیا. تو اس وقت سارے دنیا کے مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری کوششیں رائے گاہ ہو رہی ہیں, قربانی دے رہے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں. تو کوئی نہ کوئی غلطی ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی چوک ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس غور کریں گے اس پر تو ایک بہت بڑی حقیقت دریافت ہوگی, بہت بڑی حقیقت دریافت ہوگی. وہ کیا کہ جن لوگوں کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں وہ تو بدو تھے, انہیں تو دعوت دینا تھا, ہم لڑنے کے لڑنے ان سے, یہ دریافت کریں گے. جہاں جہاں ہم سماج لڑ رہے ہیں ہر جگہ کیسے یہ کہ کچھ لوگوں کو بطور خود انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ دشمن ہے اور پھر لڑائی شروع کر دی, گن کلچر بم کلچر چلا دیا. تو اگر ان کے اندر توبہ آئے, ریپینٹنس آئے اور وہ غور کریں کہ کوئی چیز چھوٹی ہے ہم سے جس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے, تو ان کو یہ ڈسکوری ہوگی, ڈسکوری کہ جن کے ہم دشمن ڈکلیئر کر رکھا ہے وہ تو بدو ہے. بدو سے لڑنا جائز ہی نہیں. بدو کے معاملے میں تو ہمیں دعوت دینا ہے, پیسفل دعوت. تو کہیں گے مسلمان کہ گن اور بم کو پھینکو سمندر میں, اب لو اٹھو قرآن لے کر کے, قرآن لے کر اٹھو. اور صحابہ جو تھے مقری بنے گئے تھے, یعنی قرآن کو پڑھ کر سنانے والے, تم ڈسٹریبیوٹر بنو, یعنی قرآن کے ترجمے چھپاؤ ہر زبان میں, چھپا کر سب کو پہنچاؤ ہر زبان. تو ایک نیا دور شروع ہو جائے گا, یعنی دور تشدد کے بجائے دور دعوت, دور سہادت کے بجائے دور امن, ایک نیا دور. اور پھر وہ وقت ہوگا کہ اللہ کی نصیحتیں ہمارے پر آئیں گی, اللہ کی مدد آئے گی. اب وہ آیت پوری ہوگی, کان حقا علینا نصر المؤمنین ولینصرن اللہ من ینصرہ, یہ سب اس طرح کی جو آیتیں قرآن مجید میں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی ان شاء اللہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کو دوڑ کر آتا ہوں. یہ حدیث میں ہے کہ بندہ میری طرف جب چل کر آتا ہے تو میں اس کے طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو اگر مسلمان یو ٹرن لیں, اپنا کریکشن کریں اور یہ گنج کلچر اور بم کلچر کو بالکل ختم کر دیں اور پیسفل دعوت شروع کریں جو کہ ان پر فرض ہے, تو خدا دوڑ کر آئے گا, خدا کی مدد ٹوٹ پڑے گی ان کے اوپر. تو یہ ہے سب سے زیادہ سوچنے کی بات, یہ ہے سب سے زیادہ سوچنے کی بات. میں ایک مرتبہ 1942 میں 1942 میں لاہور چلا گیا تھا, وہ نوجوانی کی عمر تھی, ایسے ہی چلا گیا تھا. تو ایسی پیدل سڑکوں پر پیدل چلتا تھا, تو ایک مرتبہ میں ایک سڑک پر چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ گھر پر تختی لگی ہوئی ہے محمد اقبال, جس کو ہم علامہ اقبال کہتے ہیں, ان کا گھر تھا وہ مکلوڈ روڈ پر, وہ تھی مکلوڈ روڈ. تو میں سوچا کہ یہ علامہ اقبال گھر ہے, تو وہاں ٹھہر گیا میں. تو گھر کے بالکل ملی ہوئی ایک چھوٹی سی مسجد تھی, تو مجھے اس وقت بہت پیاس لگ رہی تھی, پیاس. تو میں دیکھا جو مسجد ہے اس میں ایک نل ہے, ایک ٹیپ لگا ہوا ہے. تو میں اس کے بعد گیا اور وہ ہینڈ پمپ تھا, وہ ہینڈ پمپ. تو میں ہینڈ پمپ لگا چلانے لگا اور سمجھتا تھا کہ وہ جو نل ہے جو ٹیپ ہے اس سے پانی آئے گا. اب میں چلا رہا ہوں چلا رہا ہوں, پانی آ ہی نہیں رہا. اب تک وہ منظر مجھے یاد ہے کہ میں اس ہینڈ پمپ کو چلا رہا ہوں, پانی نہیں آ رہا. تو ایک مسافر گزرا وہاں سے, اسے دیکھا کہ یہ لڑکا جو ہے پھنسا ہوا ہے اس میں. وہ جانتا تھا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. تو اصل یہ تھا کہ وہ جو ہینڈ پمپ تھا وہ ایک ہاؤس سے جڑا ہوا تھا, ہاؤس میں پانی آتا تھا. تو میں ادھر چلاتا تھا, سارا پانی جاتا تھا ہاؤس میں, ہماری طرف جو ٹیپ تھا وہاں نہیں آتا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ ہاؤس کی طرف وہ بند کر دیا, ہاؤس کی طرف جو ٹیپ تھا اس کو بند کر دیا, تو میری طرف پانی آنے لگا پا. تو میں نے پانی پیا پھر. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پانی نہیں پہنچ رہا ہوتا, آپ کو اللہ کی مدد نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے, آپ کا کام جو ہے بن نہیں رہا ہوتا ہے. تو اس سبب کو دریافت کیجیے. اس زمانے میں سبب کیا ہے کہ اللہ نے جن کو ہمارے لیے مدعو کا درجہ دے رکھا تھا اس کو ہم نے دشمن بنا لیا اور لے گا اسے لڑائی کرنے. حالانکہ مدعو کے لیے صرف دعوت ہے, دعوت ہے, دعوت ہے, پیسفل دعوت, اور کچھ نہیں. کہ اس دور میں جو بھی آپ مسلمانوں کے کسی جلسے میں جائیے, ان کی کسی پرچے کو پڑھیے, ان کی مجلس سے بیٹھیے, ہر جگہ آپ سنیں کہ نگیٹو بات ہے, تو مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے, مسلمان انڈر سیج ہیں, مسلمان کا ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. ابھی کل میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلیفون آیا, ان کا کہ ایک عالم جو بریٹن میں رہتے ہیں وہ آئے انڈیا, ان کی تقریر ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یورپ میں بہت زیادہ مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. تو مثال کیا دی انہوں نے کہ وہاں کے پریس میں یہ حال ہے کہ کسی واقعے کی رپورٹ آئے, اس میں کوئی مسلمان نے کچھ غلط کام کیا ہو تو اس کا نام رہے گا, مسلمان کا نام رہے گا. اور اگر کسی نان مسلم کا معاملہ ہو تو وہاں اے پرسن ایک شخص رہے گا, مسلمان کا نام رہے گا اور دوسرا ایک شخص. میں نے دیکھ بالکل غلط بات ہے کہ میں تو زیادہ زندگی انگریز اخبار پڑھتا رہا, میں نے کبھی ایسا نہیں پایا. اب ایک آدھ چیز کہیں دیکھی ہوگی اسے جنرلائز کر دیا انہوں نے, ایک آدھ واقعے کو جنرلائز کر دیا. تو یہ حالت ہے لوگوں کی. تو آج یہ جو تصور ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ڈسکریپشن کیا جاتا ہے, ہم انڈر سیج ہیں, اس کو ختم کرنے کی شکل یہ نہیں ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں, کمپلینٹ کریں, احتجاج کریں, بلکہ سوچیں کہ غلطی کہاں ہے, سوچیں غلطی کہاں ہے. تو غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہمارا جو فرض ہے اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کے اوپر, اس کا تصور غلط کر رکھا ہے. اپنے نصف الاون کا تصور غلط بنا رکھا ہے. ہمارے پر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں, کیونکہ وہ ہمارے لیے مدعو ہیں, ہم دائی ہیں, وہ مدعو ہیں. لیکن اس کو بدل کر کے یہ بنا رکھا ہے کہ ہم مظلوم ہیں یا ظالم ہیں. جو ایکویشن دائی مدعو کا تھا اس ایکویشن کو ظالم مظلوم بنا دیا, اور پھر لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی, یہاں پر ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی, تب جا کر صورت حال بدلے گی, تب جا کر ہمارا معاملہ درست ہوگا, تب جا کر اللہ کی نصرت ہماری طرف آئے گی. یہ ہے سارا معاملہ. یہ جو میں نے مثال دی کہ وہ یورپ میں رہتے ہیں, کیا بتایا انہوں نے آ کر کے کہ وہاں کے اخباروں کا یہ حال ہے کہ کوئی مسلمان کی بات ہو تو مسلم نام لکھیں گے, اور کسی نان مسلم کی بات ہو تو ایک پرسن لکھیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ اس کو کہیں گے رانگ جنرلائزیشن. کوئی ایک واقعہ ایسا ہوا ہوگا تو اسی کو جنرلائز کر دیا انہوں نے, کیونکہ میں بھی پڑھتا ہوں. تو جو لوگ اس طریقے سے مسلمانوں کو بتاتے ہیں, مسلمانوں کو یعنی غلط ذہن بناتے ہیں, غلط ذہن. حقیقت ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں, جو لکھنے اور بولنے والے لوگ ہیں, وہ غلط ذہن ہی بنا رہے ہیں, غلط ذہن بنا رہے ہیں. اس کے غلط ذہن کی وجہ سے سارے دنیا کے مسلمان نگیٹو ہو گئے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, کمپلین کرتے ہیں. اس کی میں جو ذمہ داری ہے انہیں لوگوں پر جو لیڈر ہیں, جو کو میں کہا کرتا ہوں لکھنے اور بولنے والا طبقہ. مسلمانوں کا جو لکھنے اور بولنے والا طبقہ وہ اصل ذمہ دار ہے, اس نے لوگوں کے ذہن کو خراب کیا ہے. اور خرابی کی جڑ میں دیکھ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیتوں کو غلط انٹرپریٹیشن دے دیا, غلط معنی کو بتا دیا. تو یہ بہت ہی سیریس بات ہے, ہم سب کو اس پہ سوچنا ہے, ہم سب کو اس پہ سوچنا ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کو بتانا ہے کہ وہ بھی اصلاح کریں, تاکہ اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو. یاد رہے کہ اس طرح کی صورتحال میں کوئی دوسرا آپشن نہیں. کتنے زیادہ پروٹیسٹ کیجئے, کتنے زیادہ کمپلینٹ کیجئے, کتنے زیادہ میڈیا میں تیز تند بیانات دیتے رہیے, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, کچھ بھی اس سے نہیں ہونے والا. اصل غلطی کو دریافت کرنا پڑے گا, اصل غلطی کو کریکٹ کرنا پڑے گا, اصل غلطی کی اصلاح کرنی پڑے گی, تب جا کر صورتحال بدلے گی. صرف شکایت اور احتجاج سے کوئی بدلاؤ آنے والا نہیں. مجھ کو روزانہ اس طرح کی باتیں یا تو ٹیلیفون ملتی ہیں, یا کوئی ملاقات کرتا ہے, ایسی باتیں کرتا ہے وہ, اور سب ہمیشہ نگیٹو باتیں کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی بیٹے میں بیٹھا ہوا ہے وہاں بہت آرام سے رہتا ہوگا وہ, کیونکہ اگر اس کا انڈیا میں آرام ہو تو اسے چھوڑ کر وہاں کیوں جائے گا. تو انڈیا میں اس کی زندگی تھی, اس سے بہتر اس کو ملی ہوئی بیٹے میں, تب وہاں رہتا ہے. لیکن باتیں کرتا کرتا نگیٹو باتیں کرتا. تو نگیٹو بات ہے اس لیے نہیں کہ سچ مچ نگیٹو نیوز وہاں پر ہے. نیوز کو غلط انداز میں پڑھنا, نیوز کو غلط انداز میں انٹرپریٹ کرنا, نیوز کو غلط انداز میں پیش کرنا, جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک آدھ بار اگر ایسا ہو جائے تو اس کو جنرلائز کرنا. ایک آدھ بار تو ہر ایک کے بارے میں ہوگا, ہر ایک کا کبھی نام آئے گا کبھی نام نہیں آئے گا. لیکن یہ باتیں اتنی زیادہ کہی جا رہی ہیں, اتنی زیادہ کہی جا رہی ہیں کہ لوگوں کا ذہن بالکل نگیٹو ہو گیا, بالکل لوگ پرووکڈ ہوئے بیٹھے ہیں, غصے میں بیٹھے ہوئے. کل میں ریڈیو میں ایک رپورٹ سن رہا تھا تو میں بعد میں یہ آیا کہ جو لوگ گن کلچر اور بم کلچر چلا رہے ہیں وہ اس میں غصے میں ہیں, تو اپنا غصہ دوسرے اوپر اڈیل رہے ہیں, اپنا غصہ دوسرے اوپر اڈیل رہے ہیں. اور غصہ جو ہے فرضی باتوں پر, کسی صحیح بات پر نہیں ہے, فرضی باتوں پر. اب سے میں بھی تو وہی اخبار پڑھتا ہوں, میں بھی وہی میڈیا میں جو باتیں آتی ہیں اس کو میں بھی دیکھتا ہوں, لیکن میرے اندر تو اللہ کے فضل سے نگیٹو جان نہیں بنا. تو لوگ غلط اینگل سے دیکھتے ہیں چیزوں کو, غلط اینگل سے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس برائی سے بچیں اور دعوت کا جو فرض ہے ہمارا اوپر اس کی ہم پوری کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وی آر اسٹارٹنگ ود دا کوشچن آنسر سیشن ناؤ. آئی ریکویسٹ آر آن لائن ویورز ٹو پلیز سینڈ ان دیئر کوشچنز ایٹ info@cpsglobal.org. وہاں صاحب یہ پہلا کوشچن کیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم نے دہلی سے. مسلمز جنرل مینٹالٹی is that they are on the right path, that they do not need any advice. Due to this mentality, they have become resistant to change. They are not willing to reassess the situation. With this state of affairs, what strategy should we adopt to reform them?
Look, baat to sahi hai. سیلف رائچوسنیس جس کو کہتے ہیں وہ سارے مسلمانوں میں وہی ذہن پیدا ہو گیا ہے, اپنے کو صحیح سمجھنا اور فاسٹ بنیاد پر. تو بات تو صحیح ہے لیکن اس کی اصلاح کا طریقہ تو ہمیشہ ایک ہی رہے گا, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن حدیث کا علم پھیلایا جائے لوگوں کے درمیان. امام مالک نے اپنے استاد کے حوالے سے بات کہی ہے کہ لن یصلح آخر ہذہ الامۃ الا بما صلح بہ اولہا. اس امت کے بعد کے زمانے میں جو بگاڑ آئے گا اس کی اصلاح بھی اس طرح ہوگی جس طرح امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. تو پہلے حصے کی اصلاح کس طرح ہوئی تھی؟ قرآن ان کو بتایا جاتا تھا, قرآن کی تعلیمات ان کو بتائی جاتی تھی. تو آج ہمیں یہی کرنا ہے, پلس دعا کرتے رہنا ہے. کوئی نیا طریقہ تو ہو نہیں سکتا ہے, اور انشاءاللہ دعا کے ساتھ یہ کام جب برابر کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا.
اگلا کوشچن آیا ہے مسٹر آسم کا دہلی سے. Mona Sahab, recently a news came in media that ISIS is growing stronger day by day, and there might come a time when they are able to get hands on nuclear weapons. Maulana Sahab, why young Muslims from the West are getting attracted to the jihadist theory of ISIS?
لیکن میں اس لیے توقع نہیں کرتا کہ وہ ان کے قبضے میں نیوکلیئر بام آ جائے گا, یہ تو ایگزیجریشن ہے. باقی یہ چونکہ لوگ غصے میں جیتے ہیں, منفی ذہن کے ساتھ جیتے ہیں, تو جو لیڈر ہیں اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں. عام لوگ تو تھوڑی باتوں کو لے کر کے غصے میں, نفرت میں, نگیٹو تھنکنگ آگے ان کے, لیکن جو لیڈر لوگ ہیں وہ تو ذہین ہوتے ہیں ہمیشہ, تو وہ اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں, ایسی تقریر کرتے ہیں کہ بھیڑ اکٹھا ہو جائے ان کے پاس. تو یہ اسی قسم کی بھیڑ ہے جو ان لوگوں کے پاس اکٹھا ہو گئی ہے. باقی میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ کوئی بم پر قبضہ کر لیں گے اور دنیا کو ویسے ڈبو گرائیں گے. یہ تو میں سوچتا ہوں کہ ایگزیجریشن ہے, ایسا ہونے والا نہیں ہے.
اور یہ اگلا کوشچن آیا ہے شفیع ڈار صاحب کا کشمیر سے. مولانا صاحب, آن 19th of May 200 پاکستانی مسلم کلرجیز کنڈیمڈ دا سوسائٹی اٹیکس اینڈ ڈکلیئرڈ سوسائٹی اٹیکس ان اسلامک. آفٹر ٹو ڈیز Saudi Arabia faced the worst suicide attack in a mosque where 19 people got killed and many others were injured. Maulana Sahab, you said some days back, condemnation is not enough. Now my question is, what should Muslim scholars and ulemas do more to control such attacks? And is there any role for common Muslims other than condemnation?
دیکھیے, جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ پریزنٹ سچویشن یہ ہے کہ تمام مسلمان کے اخبار نگیٹو نیوز چھاپ رہے ہیں, مسلمان کے لیے کتابیں چھپتی ہیں, زمانے میں ان سے بھی نگیٹو باتیں ہوتی ہیں. مثلا کل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا, اس میں برادر الکفار کی بات تھی کہ ساری دنیا جو ہے برادر الکفار ہے. ہم جو تھوڑی دنیا ہماری ہے وہ تو برادر المسلمین ہے, باقی سب برادر الکفار ہے. تو اس طرح کی باتیں ڈیلی ان کے علم میں آ رہی ہیں, مسجدوں میں, مدرسوں میں, کتابوں میں, اخباروں میں. تو ایک اسٹیٹمنٹ چھاپنے سے سوسائٹی بدل نہیں جائے گی, اسٹیٹمنٹ چھاپنے سے بدل نہیں جائے گی. آپ کو بہت سیریس ایفرٹ کرنی پڑے گی. مثلا جو میں نے مثال دی آپ کو کہ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے یورپ میں, کہتا ہے کہ وہاں پہ بہت باعث ہے کہ مسلمان کی کوئی نیوز ہو تو مسلمان کے نام کے ساتھ چھپے گی, اور دوسروں کی بات ہو تو ایک پرسن کے حوالے سے چھپے گی. تو بتائی کہ غلط ہے, تو جرنلائز کر رہے ہو, کسی ایک واقعے کو دیکھا ہوگا تو تم جرنلائز کر رہے ہو. اس کو بتائیے کہ کہاں ہے, بب اخبار پڑھتا ہوں, کہاں ہے وہ جو تم کہہ رہے ہو. تو اس طرح سے تجزیہ کر کے, انالائز کر کے لوگوں کو بتانا پڑے گا, اور اس میں ایک بہت ہی سسٹینڈ ایفرٹ کرنی پڑے گی, تب جا کر کے ذہن بدلے گا. صرف ایک اسٹیٹمنٹ چھاپنے سے بدلنے والا نہیں ہے.
مولانا, انہیں کا ایک اور سوال آیا ہے. آئی ایم ریگولرلی ریڈنگ یور بکس الرسالہ اینڈ واچنگ آڈیوز. Your ideology brings peace in my home. Maulana Sahab, you said in your recent lecture that peace begins at home. What does it mean for me?
میں جس معنی میں کہا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے اندر پازیٹو سوچ لانی پڑے گی. صرف دوسروں کو ہم برا کہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کے گھر میں اگر پازیٹو سوچ آ گئی تو بڑی خوشی کی بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں بگننگ ہو گئی ہے. اگر آپ کے گھر میں باقی سوچ آ گئی تو پھر یہ ثبوت ہے کہ بگننگ ہو گئی, اور جب بگننگ ہو گئی تو پھر آگے کام پڑے گا. تو آپ اسے شکر کیجیے اور اس کو اور بڑھائیے, کیونکہ جب بگننگ ہو جائے تو پھر اینڈ بھی آتا ہے انشاءاللہ.
اور یہ اگلا کوشچن آیا ہے سید اطہر علی کا, انہوں نے اپنی لوکیشن مینشن نہیں کی ہے. مولانا صاحب کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں سائنٹیفک ذہن پیدا نہیں ہو سکا اور مسلمانوں میں اس پیمانے کے سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو سکے جو مغرب میں پیدا ہوئے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت کا مرکز قلب کو سمجھ لیا؟
میں خیر تو یہ دور زوال کا فنامنا ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ امت مسلمہ دور زوال کا شکار ہوگی. ہم جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان خیر امت ہیں, یہ تو کسی حدیث میں نہیں کہ ہی مسلمان جو زوال یافتہ مسلمان ہیں یہ خیر امت بنے رہیں گے, ایسا کسی حدیث میں نہیں. حدیث میں تو اس کا برعکس بات ہے, لتتبعون سنن من کان قبلکم, حتیٰ کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے ہی میں زوال شروع ہو گیا تھا. دب الیکم دعا الامم میں, تو جب زوال آئے گا تو اس کے ظواہر بھی ہوں گے, یہ سب اسی کے ظواہر ہیں. زوال یافتہ قوم تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, سائنس کا کوئی بھی پازیٹو کام نہیں کر سکتی. تو بس اس زوالے کے جو مسلم اٹھے ان کو زوال یعنی ری جنریشن کو ری جنریٹ کرنا پڑے گا, کرنا تھا ری جنریشن سے آغاز کرنا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا, حکومت قائم کرنا, ادارے قائم کرنا, اس میں یہی مسلمان بھر گئے. اصلاح یافتہ مسلمان ہو تب ادارہ قائم کرے گا, ملک قائم اچھا بنے گا, سوسائٹی اچھی بنے گی. تو مسلمانوں کو ری جنریٹ کرنا یہ کام تو کسی نے کیا ہی نہیں, بلکہ اس کو خیر و عوام کا درجہ دے کر کے کام شروع کیا ہونا. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہوتی ہے مٹی بہت زرخیز ہوتا کی, یعنی زرخیز تک جب زوال یافتہ امت ہے تو زرخیز کہاں سے ہو جائے گی, وہ زرخیز تو ختم ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہی اس دور کے مسلمین نے یہ غلطی کی ہے کہ ری جنریشن سے آغاز نہیں کیا, بلکہ زوال یافتہ قوم میں جو نفسیات ہوتی اسی نفسیات کو لے کر کے ان کے اندر کام کرنے لگے, پھر بھیڑ اکٹھا ہونے لگی, سمجھے گا کامیاب رہا. زوال یافتہ قوم کی نفسیات کو فیڈ کر کے انہوں نے کامیابی سے حاصل کی, یہ غلطی ہمارے مسلم کی ہے.
مولانا یہ اگلا کوشچن آیا ہے مولانا اقبال عمری صاحب کا چینئی سے. مولانا کفر کو اس زمین میں مغلوب رہنا ہے اور اسلام کو غالب, مولانا اس میں جو مغالطہ ہے اسے واضح کریں.
یہ کہاں کون سی آیت ہے, کون سی حدیث ہے, کفر کو مغلوب رہنا ہے اسلام کو غالب رہنا ہے, یہ کہاں ہے؟ جو اس سلسلے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں پیغمبر کے مشن کی بات ہے, یہ پیغمبر کا مشن ضرور غالب ہوگا, پیغمبر کا مشن کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کفر کو غلبہ نہیں ملے گا اور مسلمان کو غلبہ ملے گا, یہ تو کہیں قرآن مجید میں نہیں. صرف جو بات پیغمبر کے مشن کے اعتبار سے ہے اس کو مسلمانوں نے اپنی طریقوں کے لیے چشمہ کر رکھا ہے.
اور اگلا کوشچن آیا ہے مسٹر عمران کا بحرین سے. مولانا صاحب دیر از اے ورس ان قرآن دیٹ آفٹر ایوری ہارڈ شپ دیر از ایز, بٹ وائی ہارڈ شپس آف پروفیٹس نیور اینڈڈ؟
دیکھیے ہارڈ شپ کیا چیز ہے, وہ چیلنج ہے. چیلنج اس لیے آتا ہے کہ آپ اس کو ریسپانس دیں, تو چیلنج ریسپانس میکانزم ہی سے ترقیاں ہوتی ہیں. وہ ہارڈ شپ نے کہیے, وہ چیلنج کہیے اس کو, اور چیلنج کا مطلب یہ کہ اس سے آپ کو مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, آپ کے یہ صلاحیتیں جاگتی ہیں. اگر دنیا میں چیلنجز نہ ہوں تو کوئی ترقی نہ ہو, بغیر چیلنج کے کبھی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. تو اس کو نیگیٹو سینس مت لیجیے, اس کو پازیٹو سینس میں لیجیے.
اور یہ اگلا کوشچن ہے مس سوتی ملہوترا کا ڈیلی سے. مولانا یو ہیو مینی اے ٹائمز مینشنڈ آن دی امپورٹینس آف کیپنگ پیشنس, بٹ وین وی ٹیل دس ٹو پیپل دے سے دیٹ پیشنس ٹل وین, واٹ از یور ایڈوائز آن دس؟
صبر کب تک؟ دیکھیے قرآن میں ہے کہ جنت صبر والوں کے لیے, جو صبر کرے گا اس کے لیے جنت ہے, یہ قرآن کی ایک آیت ہے. تو جنت وہ انٹرنل مقام ہے, ابدی جگہ ہے. تو کیا آپ ساری عمر صبر کریں گے تبھی تو اٹرنل جنت ملے گی؟ وقتی اگر آپ صبر کریں گے تو جنت بھی تھوڑی سی ملے گی آپ کو, ایک دن کے لیے یا ایک مہینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جنت کا اٹرنل تصور جو ہے وہ اپنے آپ میں یہ بتاتا ہے کہ صبر زندگی بھر کرتے رہنا, کرتے رہنا, کرتے رہنا. قرآن میں ذالک جزاؤہم بما صبروا, جنت ہم نے دی ان کو اس لیے کہ انہوں نے زندگی بھر صبر کیا تھا. تو ساری عمر صبر کرنے سے آپ کو اٹرنل پیراڈائز ملتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی ساری عمر نہیں کرنا ہے مجھے, ایک مہینہ کرنا ہے, ایک سال کرنا ہے, تو یہ بھی مان لیجئے کہ آپ کو ایک سال کے جنت ملے, اس کے بعد جنت سے نکال دیا جائے گا. مسئلہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبر کب تک, وہ اس کے کانسیکوئنسز سوچتے نہیں. کیونکہ جنت ان کے لیے جو صبر کریں, اس لیے صبر کرتے ہی رہنا ہے. دیکھیں صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹو بیہیویئر پر قائم رہنا, ریئیکٹ نہ کرنا. تو اسی سے تو ساری صفتیں پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ ریئیکٹ کریں تو آپ کے اندر اعلی کوالٹی کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا, لیکن جب آپ صبر کریں گے تبھی وہ پروسیس آپ کے اندر جاری ہوگا جس میں اعلی کوالٹی پیدا ہوتی ہے. تو صبر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نگیٹو بات ہے. صبر نگیٹو بات نہیں ہے, صبر تو ایک پازیٹو بات ہے. صبر نہ ہو تو آدمی کے اندر اعلی اخلاق پیدا نہ ہو, اونچی سوچ پیدا نہ ہو, بالکل زندگی جو ہے اونچی باتوں سے خالی ہو جائے.
اور یہ ایک کمنٹ ہے محمد عامر صدیقی صاحب کا نوئیڈا سے. ہی ہیز کوٹڈ این ایگزامپل فرام قرآن. اٹ واز ناٹ موسیٰ ہو وانٹڈ ٹو ٹیک اوے پولیٹیکل پاور فرام فرعون. اٹ واز فرعون ہو سیڈ ٹو موسیٰ دیٹ ہی وانٹس ٹو انسیٹ ہم اینڈ ہز کلین. موسیٰ واز اونلی دیئر فار پیسفل دعویٰ as approved by Allah.
ٹھیک بات ہے, صحیح کہا. میں
صاحب یہ اگلا کوشچن آیا ہے مہتاب صاحب کا دھامپور سے. مولانا صاحب خدا کے یہاں نماز کیسے قبول ہو, مہربانی کر کے بتائیں.
دیکھیے قبول ہونے کا معاملہ وہ اللہ کا معاملہ ہے. پیشگی طور پر نہیں مانا سکتا کہ میری نماز قبول ہو گئی, یہ سوچ غلط ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہے کہ میری نماز تو قبول ہو جاتی ہے, یہ لفظ کبھی صحابی نہیں بولا. تو کسی صحابی کو پتا نہیں تھا کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں. آپ کوشش کرنا ہے, اصحاب منی والے اتمام من اللہ, کہ مجھے کوشش کرنا ہے اور باقی کام اللہ کا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہماری نماز صحیح نماز ہو, اس کے اندر اسپرٹ ہو, اس کے اندر خشوع ہو اور تقوی ہو, اس کی کوشش کرتے رہنا ہے. باقی یہ اللہ کا ڈومین ہے کہ وہ اس کو کیا درجہ دے گا. تو اللہ کے ڈومین میں کبھی بھی داخل نہیں ہونا چاہیے.
اگلا کوشچن مولانا فرحاد احمد صاحب کا ہے دہلی سے. مولانا ہاؤ شوڈ آئی کیپ مائی سیلف اوے فرام ایکسٹریمزم ان دا ریلیجن؟
بس سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اياكم والغلو في الدين فانما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. غلو معنی ایک ایکسٹریمزم. حدیث بتایا گیا ہے کہ جو پچھلی قومیں تباہ ہوئی وہ غلو کی وجہ تباہ ہوئی, ہلاک ہو گئی. اس طرح کے جو حدیثیں ہیں اور قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے, اس کو جتنا ہم یاد کریں گے اتنا ہی ہم اس سے بچیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں تجزیہ کرنا سیکھنا چاہیے, تجزیہ. ایک بات ہو سکتا ہے کہ غلو ہو اور ہم اس کو غلو نہ سمجھتے ہوں, تو جب تجزیہ کریں گے اور انٹراسپیکشن کریں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تو غلو کب کام ہم کر رہے ہیں. تو ایک طرف حدیثوں سے سبق لینا اور دوسری طرف بنسل طور پر سوچتے رہنا, تجزیہ کرتے رہنا, یہی طریقہ ہے جس سے آپ آدمی بچ سکتا ہے غلو سے یا ایکسٹریمزم سے.
ارے اگلا کوشچن ہے عامر جان صاحب کا کشمیر سے. مولانا صاحب, تھرو آؤٹ مائی لائف آئی آلویز بلیو دیٹ بینگ مسلم اٹ از فرض فار می ٹو ریڈ قرآن اینڈ گیٹ ریوارڈ فرام اللہ, بٹ آفٹر لسننگ ٹو یور لیکچرز اینڈ ریڈنگ یور لٹریچر آئی کیم ٹو نو دیٹ قرآن از ناٹ سپوز ٹو بی ریڈ, رادر اٹ از ٹو بی اسٹڈیڈ to get to know the creation plan of God and the art of living in this world. I tried to study the Quran from page 1 and have completed 5 chapters, but I am not able to comprehend it properly as same things have been repeated many times. I want to know the best way by which we can study Quran.
دیکھیے, اس میں کوئی مثال نہیں ہے, کوئی اگزامپل نہیں ہے کہ کون سی بات ایسی ہے جو آپ کلیئر نہیں ہوئی آپ کو, حالانکہ آپ نے تدبر کے ساتھ پڑھا تب بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگلے سنڈے کوئی مثال دے کر بتائیں تو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں.
میرا اگلا کوشچن مسٹر اجے کا ہے گڑگاؤں سے. مولانا, ایز پر ون حدیث پروفیٹ سیڈ we should stop wrongdoing by any means possible. How can we understand it in current situation?
نہیں بھائی, اس حدیث کو انہوں نے صحیح طریقے سے نقل نہیں کیا ہے. وہ حدیث اس طرح نہیں کہ بس ہم کیسے بھی اس کو روکیں, نہیں. اس میں یہ ہے اکارڈنگ ٹو آور کیپیسٹی, اگر روکنے کا ممکن ہے تو روکیں, بولنا ان کے بولے, نہیں بول سکتے تو دل سے مانے. اس کا مطلب ہے کہ ایسی کوشش جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو, یعنی اور بگاڑ میں اضافہ ہو جائے, لوگ لڑ جائیں, تو چپ رہنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے. جو نقل کیا انہوں نے اس سے لگتا ہے کہ ہر حال میں ہمیں کود پڑنا چاہیے, تو یہ حدیث نہیں ہے. حدیث یہ ہے کہ اگر تمہارے بس میں ہے کہ تم کوئی بگاڑ پیدا کیے بغیر اس کو درست کر دو تو درست کرو, اور اگر یہ بس میں تمہارا نہیں ہے تو زبان سے بولو, اور زبان بولنے میں بھی خطرہ ہو کے بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر دل سے برا سمجھو اور دعا کرو. تو دیکھیے, اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں سب اکارڈ ٹو یور کیپیسٹی ہیں. کیپیسٹی کے بغیر کودنا یہ اسلام میں نہیں ہے. جیسے مسلم ملکوں میں لوگ ہر جگہ کودے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں جسٹس قائم کریں گے, ہم یہاں قانون نافذ کریں گے, اور پریکٹیکل طور پر کیا ہوتا ہے کہ خود ہی لڑتے مرتے ہیں, کچھ ہوتا نہیں, صرف لڑائی بڑائی ہوتی. تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. آپ کو اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے کرنا ہے, اس سے باہر نہیں ہے.
My اگلا question سر ادریس کا ہے رائے پور سے. مسلم ورلڈ ہیز بیکم جبال یافتہ. مائی کوشچن از ہاؤ یو ایس اینڈ یورپ کڈ سیو دم سیلف فرام بینگ جبال یافتہ.
زبال زوال دی جنریشن, تو دی جنریشن تو سب جیسے مثال کے طور پر دیکھیے, ایک زمانہ تھا جبکہ یورپ میں فریڈم ایک بہت اچھی چیز تو پر آئی تھی, ایک پازیٹو فرامنا کے طور پر. ابھی آج کی خبر ہے کہ یورپ کے کنٹری میں ایک باقاعدہ ریفرنڈم ہوا تو 62% لوگوں نے اس پر رائے دی کہ سیم سیکس میرج ہونا چاہیے. یہ فریڈم کو مس یوز کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ یورپ میں تصور نہیں تھا کہ فریڈم کو مس یوز کیا جائے, تو یورپ امریکہ میں آج زوال ہو چکا ہے, زوال شروع ہو چکا ہے, زوال شروع ہو چکا ہے. ایسا نہیں کہ ان کا زوال نہیں ہوتا. ایک زمانہ تھا کہ جب وہ عروج پر تھے, بولو عروج پر, اب تو ہر جگہ زوال ہے, یورپ میں بھی امریکہ میں بھی.
ہمارا اگلا کوشچن ڈاکٹر پردھان کا ہے دہلی سے. If somebody is facing discrimination in worldly affairs, how should he stay positive in such situation?
دیکھیے, میرا ماننا یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن از نتھنگ. ایک فطری, یعنی ایک نیچرل فنامنا ہے جس کو کہتے ہیں ڈسکریمنیشن. کیونکہ جب زندگی کا نظام بنا ہے کمپٹیشن پر, تو کوئی آگے بڑھے گا کوئی پیچھے ہٹے گا, کوئی آگے بڑھے گا پیچھے ہو جائے گا, تو پیچھے ہوتا ہے کہ پیچھے ڈسکرپشن ہو رہا ہے. نہیں, وہ دیٹ از ڈیو ٹو کمپٹیشن, دیٹ از ڈیو ٹو چیلنج. تو اپنی غلطی کو جاننا چاہیے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو اپنی غلطی کو دریافت کیجیے. وہ ڈسکرمنیشن کا قصہ نہیں ہوتا ہے. میرے ذہن میں بہت سے واقعات ایسے ہوئے, میں ان کو ڈسکرمنیشن نہیں سمجھا. میں نے اپنی کسی کوتاہی کو میں دریافت کیا, میں نے پھر میں کہا, پھر دوبارہ میں کامیاب ہو گیا. تو میرے ڈسکرمنیشن لفظ ہے نہیں, اور سارے قرآن میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں. ڈسکرمنیشن کے لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے. یہ تو اس زمانے میں لوگوں نے گڑ رکھا ہے غلط طور پر, اور کیونکہ وہ صحیح انالیسس نہیں کر پاتے واقعات کا, تو کہتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. میں اس کو نہیں مانتا. آپ اگر اسپیسیفک مثال دیں تو میں اس کو تجزیہ کر کے بتاؤں گا. یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے. یہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کی آپ اسپیسیفک مثال دیجیے کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوا, تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. کیونکہ میں مانتا ہی نہیں کہ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. آپ میں انکمپیٹنٹ ہوتا ہے, اس کی پرائز بھگتنی پڑتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. تو میں نہیں مانتا ڈسکریمنیشن کی تھیوری کو. میں مانتا ہوں کہ آدمی اپنی ہی کمی کو بھگتتا ہے. جیسے قرآن میں ہے کہ لیس الانسان الا ما سعى. تو جب تک کوئی مثال نہ دے کوئی آدمی, میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں.
اور یہ کمنٹ آیا ہے مس عالیہ فاروقی کا پاکستان سے. مولانا صاحب, فرام یور ایوری لیکچر آئی ٹیک انرجی, پازیٹو تھنکنگ اینڈ صبر.
ماشاء اللہ, بہت اچھا.
اور اگلا کوشچن آیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم کا دہلی سے. وائی از اٹ that everyone remains patient at home and everyone remains patient at workplace, but when it comes to be patient to Madhu for the cause of God, he is not willing to do so?
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کمپرشن ہو وہاں ٹھیک ہو جاتا ہے, یہاں کمپرشن نہ ہو وہاں وہ ٹھیک نہیں رہتا. جیسے آفس ہے, ایک شخص گھر میں تو لڑے گا, آفس میں ٹھیک رہے گا, کیونکہ آفس کمپرشن ہے. آفس میں لڑے گا تو اس کو فائر کر دیا جائے گا. تو باہر نکلا ایک تو اپنی اچھی امیج بنانے کے لیے وہ ٹھیک ٹھاک رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جہاں کمپرشن ہے وہاں تو ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں لوگ, جہاں کمپرشن نہیں ہے وہاں وہ ٹھیک ٹھاک نہیں رہ پاتے. تو صحیح انسان وہ ہے جو انٹلیکچولی اڈر ڈیولپڈ ہو, اس کا شعور ترقی یافتہ ہو کہ ہر جگہ وہ ایک سان رہے, کمپرشن ہو یا نہ ہو ہر جگہ وہ ٹھیک ٹھاک رہے. اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ اعلی انسان.
اور یہ اور اگلا کوشچن بھی ڈاکٹر فریدہ خانم کا ہے دہلی سے. From my interaction with Muslims, I have learned that Muslims are totally unaware of logical thinking. They can't think on any point logically and rationally. Why is it so?
دیکھیے اس کا مجھے بھی تجربہ ہے کہ مسلمان لاجیکل تھنکنگ یا سائنٹیفک انالیسس جانتے نہیں. اس کی وجہ کہ ماڈرن ایجوکیشن میں داخلہ بھی ہے مسلمان صحیح طور پر, حتیٰ کہ انہوں نے جو کالج یونیورسٹی بنائی وہاں بھی صحیح معنی ماڈرن ایجوکیشن نہیں آئی, کیونکہ بہت زیادہ فیور تھا, بہت زیادہ فیور. جہاں فیور رہے گا وہاں سائنٹیفک ایجوکیشن نہیں ہو سکتی. جو میں جانتا ہوں مسلمان ادارے وہاں کمپٹیشن نہیں ہے, وہاں پر فیور فیور فیور. تو ماڈرن ایجوکیشن اس معنی میں چھپانے میں ویسٹرن کنٹریز میں ہوئی, اس معنی مسلمانوں میں کبھی آئی نہیں, نہ آج بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے سائنٹیفک تھنکنگ ان کے اندر نہیں.
وی ول اینڈ دی سیشن ناؤ.